سمیاراں سے رات دن میں پھروں جس میں آرام سے رات دن میں وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا جیوں تو مدینے مروں تو مدینے جیوں تو مدینے مروں تو مدینے میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا مروں آب کوثر پلا دیجئے گا مروں آب کوثر پلا دیجئے گا مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا گناہگاروں پر تمنا ہے مجھ کو گناہگاروں پر تمنا ہے مجھ کو ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک مومن عدل کے ساتھ رہتا ہے، اور جب خدا اسے دولت عطا کرتا ہے تو وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور جب تنگی ہوتی ہے تو سنبھل سنبھل کر خرچ کرتا ہے۔ حق بات کہنے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ خاموش رہو، کیونکہ یہ شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ اور دین کے امور میں تمہارا ساتھی ہے۔ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لے، خداوند عالم اسے روز لغزش معاف کر دے گا۔ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ جو شخص ذلیل ہو گیا یا امیر تھا غریب ہو گیا، اس پر رحم کرو۔ دنیا سے عدم وابستگی جسم و جان کو آسودہ رکھنا ہے۔ اور سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں مختصر اور جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ سے کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ حدید کی مختصر و آسان تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب آج کے پروگرام سے ہم سورہ مجادلہ کی تفسیر سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ یہ سورہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں زیادہ تر گھریلو مسائل اور سماجی روابط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس سورہ کا نام اسی سورہ کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے، جس میں ایک عورت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ والله يسمع تحاوركما ان اللہ سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ۔
بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
سامعین، اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کے درمیان ایک رسم یہ رائج تھی کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تو اس سے کہتا تھا، تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو۔ یہ جملہ کہہ کر اسے نامناسب طریقے سے طلاق دے دیتا تھا، اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو اس بات کا باعث بنتا تھا کہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ مشترکہ زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس قسم کی طلاق کو فقہی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آغاز میں مدینہ منورہ کے ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی سے ایسی بات کہی، اور تھوڑی دیر بعد اسے اپنی اس بات پر افسوس ہوا۔ اس کی بیوی مسئلے کے حل کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے گفتگو اور بحث کرنے لگی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ خداوند عالم کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا ہے اس وقت تک تم اپنی شوہر پر حرام ہو۔ اس نے مسئلے کے حل کے لیے خداوند عالم کی پناہ مانگی اور خداوند عالم کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیوی کا ماں سے موازنہ کرنا ایک جھوٹی اور غیر مناسب تشبیہ ہے، جس کا اظہار باطل مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور خدا ایسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے اس قسم کے طلاق کو حرام قرار دیا ہے اور اسے طلاق کی قسموں میں سے قرار نہیں دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تھے اور ان کے سامنے تھے، اس لیے مرد اور عورتیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے کے کچھ آداب اور رسومات خواتین کے لیے جابرانہ اور ظالمانہ تھے، جن کے حل کے لیے اسلام نے مناسب حل فراہم کیے ہیں۔ خداوند عالم انسانوں کے خاندانی اور سماجی رشتوں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات سے آگاہ ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے منصفانہ قوانین بنائے ہیں۔ مرد اور عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر الزام اور تہمت لگا کر یا برے اور نامناسب الفاظ کہہ کر خاندانی تعلقات کو خراب نہ کریں۔ سامعین پروگرام کلام نور، آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے:
والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے تاکہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے.
سامعین, طلاق زہار کے بارے میں یہ آیتیں فرماتی ہیں: اس جملے تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو کہ کہنے سے میاں بیوی کے درمیان طلاق اور جدائی نہیں ہوگی, بلکہ طلاق کا طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے. لیکن جس شخص نے یہ جملہ اپنی بیوی سے کہا اور واقعی اس کا ایسا ارادہ تھا تو اسے سزا اور جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے اور دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے. ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام خرید کر خدا کی راہ میں آزاد کرے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 دن روزے رکھے, اور اگر جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم 60 فقیروں کو کھانا کھلائے. ان میں سے کسی بھی ایک حکم پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ سکتا ہے اور اپنی معمول کی زندگی کو دوبارہ جاری رکھ سکتا ہے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام نے عورتوں پر ظلم کا باعث بننے والی ناروا روایات کے خلاف مقاومت کی ہے اور اپنی بیویوں پر اس طرح کے ظلم کرنے والے مردوں کے لیے سزائیں یا جرمانے مقرر کیے ہیں, اور بلا شبہ یہ جرمانے خاندان کی بنیاد کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے معین کیے گئے ہیں. بات چیت بھی ایک اہم ذمہ داری کا نام ہے, اور انسان کا دل جو بھی چاہے وہ اپنی بیوی کے لیے غلط و نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. دین اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہر موقع سے استفادہ کیا ہے تاکہ اس رجحان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے. جرمانے کے طور پر دی جانے والی چیزوں کا متنوع اور درجہ بندی کا حامل ہونا چاہیے, اور مجرموں کی جسمانی اور مالی حالتوں کے متناسب اور ہم آہنگ ہونا چاہیے.
سامعین, آئیے اب سورہ مجادلہ کی 5ویں اور 6ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے ہیں, اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے, اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں جاہلیت کی غیر مناسب سنتوں کی پیروی اور احکام الہی کی نافرمانی کی بنا پر دنیاوی سزا کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اب ان آیتوں میں خداوند عالم کے حدود سے تجاوز کرنے کے آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، خداوند عالم کے احکام و تعلیمات کی مخالفت کفر کی طرف لے جاتی ہے اور دنیا میں برے نتائج کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ خداوند عالم کی واضح آیات کو نظر انداز کرنے کے معنی میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اصل سزا کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، جب پروردگار عالم انہیں ان کے برے اعمال کی یاد دلائے گا جنہیں وہ بھول چکے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور اس کے بعد انہیں خداوند عالم کی طرف سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی تعلیمات اور احکام کی دلیل اور وضاحت کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی بھی رکاوٹ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں برے انجام کا باعث بنے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا مطلب خدا کی مخالفت کرنا ہے، اور خداوند عالم نے اس کے لیے سخت اور ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حشر کے دن مجرم کو سب سے پہلے سمجھایا جائے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا جرم کیا تھا اور اس کی سزا کیا ہے، پھر اس کے بعد اسے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی
سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا معاملہ، دہلی ہائی کورٹ کا مرکز سے جواب طلب۔ اڑیشہ کے قداور رہنما شری کانت کمار کانگریس پارٹی میں شامل۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا جمعرات کو راجستھان میں داخل ہو گئی۔ للت مودی کو فرار کرانے والی بانسری سوراج نئی دہلی سے بی جے پی کی امیدوار سومناتھ بھارتی۔ کانگریس سینٹرل الیکشن کمیٹی کا کل اہم اجلاس، امیدواروں کا جلد اعلان۔ بیوی سے گھریلو کام کی توقع رکھنا ظلم نہیں، دہلی ہائی کورٹ۔ ممتا بنرجی کا پی ایم مودی پر سخت حملہ، کہا وہ صرف انتخابات کے لیے آتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات، بی جے پی کے لیے اعظم گڑھ سیٹ پر جیت کو دہرانا تقریباً ناممکن۔ مودی جھوٹوں کے سردار ہیں، 2 کروڑ نوکریاں 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا لیکن نہیں دیا، ملک ارجن کھڑگے۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر۔ سی سی اے کے نفاذ اور لوک سبھا الیکشن کے لیے پولیس مستعد ہے۔ گجرات فسادات کے 22 سال بعد گلبرگ سوسائٹی میں پہلی بار شادی کی تقریب۔ مہاراشٹرا کے زعفرانی اتحاد میں سیٹوں کی تقسیم پر اختلاف، بی جے پی کا موقف سخت۔ کسانوں کا دہلی مارچ، سرکار نے 100 سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد کی۔ دہلی کے سرحدوں پر سیکورٹی انتہائی سخت کی گئی، کئی جگہوں پر ٹریفک جام کا اندیشہ۔ کسانوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا لیکن انہیں مزاحمت کا سامنا۔ کانگریس اختیار میں آتے ہی سی اے اے ختم کر دے گی، کانگریس کے سینئر ترجمان پون کھیڑا کا اعلان، کہا کہ سی اے اے کی وجہ سے پورے شمال مشرق میں بے چینی بڑھ جائے گی۔ ہندوستان گزشتہ 2 سال میں 1.5 لاکھ مکانات تباہ، 7 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ دہلی چلو آندولن، نئی دہلی میں پولیس نے سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ملک کی پہلی زیر آب میٹرو ٹرین کا وزیراعظم نے کیا افتتاح۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بچوں کے ساتھ کیا سفر، ساتھ ہی انہوں نے مغربی بنگال میں دیگر کئی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ مہاراشٹرا 48 سیٹیں، لوک سبھا انتخابات کی سرگرمیاں تیز۔ این ڈی اے میں تو بات بن گئی، 9 مارچ کو اگھاڑی پر فیصلہ۔ غزہ میں تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 6 ہفتوں کی جنگ بندی کی امریکی تجویز۔ مغربی بنگال پولیس نے شیخ شاہجہاں کو سی بی آئی کے حوالے کیا، عدالتی مہلت کے 2.5 گھنٹے بعد دی گئی تحویل۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے ایکسپریس کی سرخیاں۔ غزہ میں رمضان مبارک کے دوران جنگ بندی کی جائے، پاکستان۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا حکم کل عدم۔ پی ٹی آئی کا پنجاب کی مخصوص نشستوں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کو مصدقہ فارم 45 پی ٹی آئی رہنماؤں کو فراہم کرنے کا حکم۔ کراچی، سمندر میں ڈوبنے والے 14 ماہی گیری تاب حال لاپتہ، ماہی گیروں کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادارے شماریات نے گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ 480% قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو ریفرنس پر مختصر رائے کا اردو ترجمہ جاری کر دیا۔ رمضان پیکیج، سندھ میں 34,000 سے کم آمدن والوں کو 5,000 روپے نقد دینے کی منظوری۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار، جنگ کی سرخیاں۔ بھٹو ٹرائل شفاف نہیں تھا، فیصلہ کل عدم ہو سکتا ہے، نہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کی متفقہ رائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پہلا دورہ پشاور، وزیر اعلی کے پی نے استقبال کیا، نئی گورنر ہاؤس کی تقریب میں شرکت۔ وفاقی اور صوبائی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نیم خود مختار اتھارٹی بنائی جائے، آئی ایم ایف کی ایف بی آر کو تجویز۔ کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی تائید کرتا ہوں، 9 مئی ملزمان کو سزا دی جائے، بانی پی ٹی آئی۔ پنجاب 18 رکنی کابینہ کا حلف، 13 نئے چہرے شامل، مریم اورنگزیب سینئر وزیر۔ سینٹ نے نگراں حکومتوں کا کردار ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا۔ آزاد ارکان پارلیمنٹ میں موجود جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں عطا تارڑ۔ 2018 الیکشن 90% فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں تھے۔ وزیراعظم نے قومی ایئر لائن کی نچکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ انصاف کے برعکس فیصلے کے لیے دباؤ آیا تو کرسی چھوڑنے کو ترجیح دوں گا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ۔ نئے ممکنہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے کا تعلق کمالیہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے بھتیجے اور داماد ہیں۔ اور سامعین، آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے نیل اب فرعون نہیں ڈبوتا۔ کالم نگار منیر منصوری لکھتے ہیں، فرعون جننے اور قارون و حامان پالنے والی مصر کی سرزمین بانج نہیں ہوئی، آج بھی فرعون جن رہی ہے۔ ہاں، البتہ بوڑھا نیل فرعون ڈبونے کے فریضے سے غافل ہو گیا ہے، آج بھی جوان ناصر کی جدید کچھار میں پلنے والے ابناء الفرائنہ حسن البنا کے بھائیوں، شاگردوں اور وارثوں کا خون پی رہے ہیں۔ جمال ناصر نے بڑے فخر سے ببانگ دھول اعلان کیا تھا کہ نہنو ابناء الفرائنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ جدید دور کی فرعون نے بالکل درست کہا تھا، صدیوں بعد بھی فرعون کی نئی نسل پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ ہزاروں سال پہلے فرعون یہودیوں کے بچوں کو قتل کرواتا تھا، آج کے فرعون عیسائی حکمرانوں اور یہودیوں کی شرپسندی میں یہودیوں کی خوشنودی کے لیے اہل ایمان کا خون بہاتے نہیں تھکتے۔ گزشتہ 60 سال سے یہ فرعون عدالتی درباریوں کے مدد سے اصحاب الاخدود کے وارث بے گناہ اخوانیوں کو لہو سے اپنے جبڑے لال کر رہے ہیں۔ نہ خون پی پی کر ابنائے فرعون کا من بھر رہا ہے اور نہ خون دینے والے اہل توحید کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ مصر کے جنگل میں نہ خون ختم ہوتا ہے نہ خونخوار درندے۔ مصر کی سرزمین پر خون پینے اور خون پیش کرنے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ خبر ہے کہ مصر میں فوجداری عدالت نے اخوان المسلمین کے 8 رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی۔ بین الاقوامی خبر رسائی اداروں کے مطابق اخوان المسلمین کی سزا پانے والے رہنماؤں میں 80 سالہ محمد بدی بھی شامل ہے جو طویل عرصے سے قید میں ہیں۔ قبل ازیں محمد بدی کو سنائی گئی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی تھی، مگر اب پھر انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ فوجداری عدالت نے اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی اور نائب سربراہ محمود عزت سمیت 8 رہنماؤں کو سزائے موت سنائی، جبکہ دیگر افراد میں سے کچھ کو عمر قید، 6 افراد کو 15 سال قید اور 7 افراد 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مصر میں فوج کی جانب سے صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو فوجداری عدالتوں سے سزاؤں کا سامنا ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین کی تنظیم کو 2013 میں دہشت گرد بھی قرار دیا گیا تھا۔ سرد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد سے اخوان کے کئی رہنماؤں کو اب تک سزائے موت دی جا چکی ہے، جن میں سے 79 سالہ محمود عزت بھی شامل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عاملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عاملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی، اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عاملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب آملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب آملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب آملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب آملی کے ہم عصر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب آملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب آملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے، کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب آملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے، کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور، کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے، کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک الشعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب آملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں، کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا، اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب آملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں، کہ جو آمل کے حاکم کے لیے کہے ہیں، اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے، کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے، اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب معمولی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دل نشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں آمل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے، تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب آملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہزاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود جو رکنا سے مشہور تھے وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب آملی بھی کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے تاکہ وہاں اپنے خالہزاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرہ کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرہ تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں اور زہرہ جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرہ زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرہ کے اشعار مکتوب نہیں ہیں اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرہ کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرہ کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں، سب کی ٹھو کرتے ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانیار حسینی کا اقدام ہے، دے رہا ہے صدا
ہے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد Thank you.